Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathira amma ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fiyudhillaka 'an sabilillah innal ladhina yudhilluna 'an sabilillahi lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladhina kafaru minan nar أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين 23ویں پارے میں سے سورہ صاد کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پچھلی نشست میں ہوا تھا انہی کے تعلق سے ان کی ایک اہم ذمہ داری کا تذکرہ آج کی جو آیات ہم شروع کر رہے ہیں اس میں کیا گیا ہے اور وہ ذمہ داری ہے خلافت کے حوالے سے اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور ہر نبی وہ اللہ کے نمائندہ ہوا کرتے تھے اور خلیفہ کے معنی نمائندے کے بھی ہیں اور بعد میں آنے والے کے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت کا سلسلہ پہلے دن سے شروع کیا پہلے انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی بھی ہیں وہ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں تو نبوت و خلافت کا سلسلہ انسانیت کے آغاز سے ہی شروع ہوا ہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا یعنی اللہ کی طرف سے وحی کا آنا وحی نبوت وہ سلسلہ تو ختم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ نبوت تو مکمل ہو گئی مگر کار رسالت باقی ہے یعنی رسالت والا کام پہنچانے والا کام باقی ہے اور وہ ختم نبوت کے نتیجے میں اس امت کی ذمہ داری ہے اسی طرح کہا جائے گا کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا مگر خلافت کی ذمہ داری امت پر باقی ہے قیامت تک کے لیے اس بات پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے اور آج کا جو مطالعہ شروع کر رہے ہیں وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے اور 23واں پارہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض اے داؤد بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے فحکم بین الناس بالحق پس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرو ولا تتبع الہوا اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا فیضلک عن سبیل اللہ کی خواہش کی پیروی کرنا اپنی خواہش کی پیروی کرنا یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ سے بھٹک جاتے ہٹ جاتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے بما نسو یوم الحساب اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا پہلی بات داؤد علیہ السلام سے اللہ کا خطاب ہے کہ داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا یہ بھی ہمارا آپ جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت عطا فرمائی آئندہ کی نشستوں میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا وہ بھی صاحب زادے ہیں جناب داؤد علیہ السلام کے جہاں ان کو نبوت عطا کی گئی وہاں اللہ نے ان کو بہت بڑی بادشاہت بھی عطا کی مگر اس بادشاہت کے عطا کیے جانے کے ساتھ یہاں بتایا جا رہا ہے داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کہ ہم نے آپ کو اللہ کا خلیفہ بنایا اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے تو خلافت کیا ہے اللہ کی نمائندگی کرنا زمین پر اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن حکیم کے بالکل شروع میں سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، خلافت نمائندگی کے معنی میں، کائنات کا بادشاہ تو اللہ ہے، کائنات کا خالق مالک رب اور حاکم اللہ ہے، مگر زمین پر اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے اللہ تعالی نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو بھیجا، پیغمبروں کو نبوت عطا کی اور خلافت کی ذمہ داری بھی عطا کی کہ بندوں پر اللہ کے حکم کے نفاذ کی کوشش کریں. یہی تمام رسولوں کا مشن رہا. قرآن فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا، انہیں معجزات عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی، کتابیں عطا فرمائی، ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر، قسط پر، جسٹس پر قائم ہو جائیں. پیغمبروں کا کام صرف پیغام کا پہنچانا ہی نہ تھا، بلکہ ان کے ذمے یہ بھی تھا کہ رب کی دھرتی پر رب کے احکامات کے نفاذ کی کوشش کریں. نہیں ہو ایک الگ بحث ہے، کئی انبیاء کو شہید کیا گیا، زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، یرمیا ایک نبی تھے علیہ السلام ان کو شہید کیا گیا. بنی اسرائیل کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ ایک ایک دن میں 43 تک انبیاء کو انہوں نے شہید کیا معاذ اللہ. تو کئی انبیاء تو شہید کر دیے گئے، مگر ان کا کام کوشش کرنا تھا. اختیار تو اللہ تعالیٰ کا، جب چاہے گا وہ دین کو قائم فرما دے گا، لیکن یہ کوشش کرنا یہ پیغمبروں کی بھی ذمہ داری تھی. عرض یہ کر رہا تھا جو آج ہمارے بگڑے ہوئے تصورات ہیں مسلمانوں کے کہ بس قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں کافی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے ہم کافی ہے، کافی ہے ہمارے لیے. 30 لاکھ لوگوں نے حج ادا کر لیا، بہت بڑا کام ہو گیا جی. ہم نے رمضان شریف میں روزے رکھ لیے، بہت بڑا کام ہو گیا. ہم نے قربانیاں پیش کر دی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ہم جمعے کی 2 رکعت ادا کر کے مطمئن بیٹھ جائیں، ہم 5 وقتہ نمازیں ادا کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ذمہ داری پوری ہو گئی. یہ تصور باطل تصور ہے ہمارا، معاف کیجیے گا سب بات ہو گئی، یہ محدود تصور ہے دین کا. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑی شان کے ساتھ بھیجا، پیغام بھی پہنچانا اور اللہ کے عطا کردہ دین کو قائم کرنا. تو خلافت کا تصور کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان تمام امور میں، ان تمام کاموں میں رسول اللہ علیہ السلام کی نیابت کرنا، نائب بننا، جن کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. سادہ سی تعریف کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی، بڑی شخصیت فرما رہے ہیں، ان تمام کاموں میں نیابت کرنا، نائب بننا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کاموں کی ذمہ داری رسول اللہ پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے کبھی یہ بات کہ یا ایھا النبی، یا ایھا رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے. اے رسول علیہ السلام، جو آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے. تو اب رسول اللہ علیہ السلام کے بعد یہ پہنچانے کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر؟ جی امت کے کاندھوں پر ہے. کبھی قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے تعلق سے 3 مرتبہ، سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی ارشاد ہوا، ہو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق، مکمل نظام حیات دین اسلام دے کر، لیظهره علی الدین کلی ہی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. تو یہ مشن رسول اللہ کا تھا، جہاں انہوں نے اپنا خون طائف میں بھی پیش کیا، جہاں انہوں نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع بھی کہا، جہاں انہوں نے اپنا خون احد کے میدان میں پیش کیا، جہاں انہوں نے اپنے 70 صحابہ کی لاش احد کے میدان میں دیکھے، جہاں انہوں نے 23 برس کی تحریک اور جد و جہد کے دوران 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب قرآن کہتا ہے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہی مٹنے کے لیے. تو اس وقت وہ مشن رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھائیں، نافذ کر کے دکھائیں. اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. قرآن کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں، نافذ کر کے دکھاؤں. اور وہ مشہور واقعہ بارہا پیش کیا گیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر وہ بھی چوری کر لے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا، عدل کا قیام. صرف بیان نہیں عدل کا نفاذ. تو یہ اگر رسول اللہ کا مشن تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے تشریف لے جانے کے بعد، وصال فرما جانے کے بعد، اب یہ امت کی ذمہ داری ہے. تو شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرما رہے کیا ہے خلافت؟ ان تمام کاموں میں رسول اللہ علیہ السلام کی نیابت کرنا جن کاموں کی ذمہ داری رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر تھی، چاہے وہ پنج وقتہ نماز کا اہتمام ہو، وہ جمعہ کا اہتمام ہو، وہ حج کا اہتمام ہو، وہ رمضان کے روزوں کا معاملہ ہو، وہ شب و روز کے معاملات میں ادائے رسول کی پیروی کا معاملہ ہو، یا اس سے آگے بڑھ کر معاشرت میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات، معیشت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، سیاست کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، اجتماعی امور اور معاملات زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہوں، ان سارے معاملات اور گوشوں میں جو کچھ رسول اللہ کی ذمہ داریاں تھیں اور جو کچھ آپ نے سنت کے طور پر جاری فرمایا ایک پورے نظام کے طور پر، اب اس سارے کاموں کو انجام دینا، یہ ہے اس امت مسلمہ کی ذمہ داری، اور یہ ہے خلافت کا تصور جس کے حوالے سے ذمہ داری آج میرے آپ کی اس امت کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے. آج کا سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ آج کا سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں ہو رہا. ہمیں یہ تو برا لگتا ہے کہ کسی نے مجھے برا بھلا کہہ دیا، بڑا غلط کام کیا، مگر لوگ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ برا نہیں لگ رہا لوگوں کو آج؟ استغفر اللہ. بات سمجھ رہے؟ یہ میٹھا میٹھا معاملہ نہیں ہے دین کا. چند عبادات، چند رسومات پر مطمئن ہو کر ہم نے سمجھا کہ ذمہ داریاں پوری ہوں گے، قطعاً نہیں. اللہ کے نبی نے جن امور کو انجام دیا، ان سارے امور میں ان کی نیابت کرنا، یہ ہے خلافت کی ذمہ داری جو شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف امت نے بیان فرمائی، جو آج امت کے کاندھوں پر ہے. 1924 میں رہی صحیح خلافت ختم ہوئی تھی، جب بہرحال جیسی تیسی بھی تھی امت ایک مرکز پر تھی. آج 57 لکیریں اور ایک خطہ نہیں ہمارے پاس کہ دنیا کے سامنے پیش کریں، آؤ دیکھو یہ اللہ کا دین ہے، اس کا نفاذ ہے. اور یہ ملک پاکستان جو 70 برس پہلے ہم نے لیا، اسی لیے لیا تھا اللہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کرے. وہ خاص معاملہ تھا اور ہوگا انشاءاللہ. تھا کیا؟ ساری دنیا میں خلافت کی تحریک کہاں چلی؟ اسی خطے میں ہندوستان میں چلی. جب وہ 1924 کی رہی صحیح خلافت ختم ہوئی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ان کی پوری داستان موجود ہے. یہ خالق دینا ہال میں مقدمہ چلا، سب کو یاد ہوگا، بزرگوں کو تو یاد ہو. تو وہ جو رہی صحیح خلافت ختم ہوئی، اس پر بھی اگر آواز اٹھی تو اسی خطے میں اٹھی. اور رب کے نام پر، رب کے دین کے لیے اگر کوئی خطہ حاصل کیا گیا تو ساری دنیا میں یہی ملک پاکستان. اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج سپریم کورٹ کا جج یہ کہتا ہے کہ جس نے سود لینا ہے وہ لے لے، اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا اس سے. یہ میں آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ. ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ جملہ آپ میرا 100 مرتبہ ملٹی پلائی کر لیں تب بھی کم. جس نے سود لینا ہے وہ لے لے بھائی، اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا اس کو. تو جس نے زنا کرنا ہے وہ زنا بھی کرے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اس سے اگلے جملے ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا آپ کے سامنے ججز کے حوالے سے بھی، لیکن وہ بعد میں انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے تصور. یہاں تو داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 26 کا مطالعہ کر رہے ہیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اور اب اس تسلسل میں ختم نبوت کے بعد یہ خلافت کی ذمہ داری یہ امت کے کاندھوں پر ہے. نظام خلافت کا قائم کیا جانا یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. امراد زندگی کے تمام امور میں، خصوصاً اجتماعی معاملات زندگی میں اللہ کو بڑا مانا جائے، اس کے احکامات کا نفاذ کیا جائے. یہ ہے تصور نظام خلافت جو پہلے پیغمبروں کی ذمہ داری تھی اور اب ختم نبوت کے بعد امت کے افراد کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اس کا ادراک عطا فرمائے. مجھے پورا اندازہ ہے ابھی تو یہ باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، باہر نکل کر ہم مطمئن ہیں کہ جمعہ میں نے ادا کر لیا، میں مسلمان. بہت ہوا تو 5 وقت کی نماز ہم ادا کریں گے، ہم مسلمان ہیں، مطمئن ہیں، ہم نے نماز ادا کر لی. یہ وہ معاشرہ مسلمانوں کا جو نماز کو فرض مانتا ہے، مانتا ہے نا، نماز کو فرض ماننے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، پھر بھی ضائع کرتا ہے. 5 وقت کی گن کر پوری نمازیں ضائع ہوتی ہیں. تو میں تو آپ کے سامنے بڑی بات رکھ رہا ہوں بھائی. ایک ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، قرآن کے الفاظ ہیں. ایک ہے اقیم الدین، قرآن کے الفاظ ہیں. سورہ شورہ آیت نمبر 3 آیت نمبر 13 نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 5 جلیل قدر رسولوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ جو ان کو حکم دیا وہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اقیم الدین کیا ترجمہ ہوگا؟ دین کو قائم کرو. ماننے کو تیار نہیں، یہ کہہ رہے تو مولویوں کی جذباتی باتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کیا نبی نے صرف نمازیں سکھائی؟ صرف تہجد بتائی؟ صرف تلاوت صدقہ خیرات بتائے؟ نبی طائف نہیں گئے؟ احد کے میدان میں کھڑے نہیں ہوئے؟ 313 کو لا کے کھڑا نہ کیا بدر میں؟ بھلا دیں گے، نظر انداز کر دیں گے یا انکار کریں گے؟ معاذ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تو بڑی دور کی بھی بات لگتی ہے کہ کوئی اقیم الدین کو مانے اور میدان میں آئے، اقیم الصلاۃ کو مانے بیٹھے، نماز کو فرض مانتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پانچوں ضائع کرتے ہیں. ان لوگوں سے بھی کیا میں معذرت کے ساتھ کیا توقع رکھیں کہ وہ اقیم الدین کے حکم پر عمل کے لیے کھڑے ہوں گے؟ خواہش سب کی ہے کہ اسلام غالب ہو جائے، اسلام میرے 5.5-6 فٹ کے وجود پہ غالب نہ ہو، زمین پر غالب ہو جائے. میرا عجیب خواب ہے بھائی، میرا عجیب خواب ہے. کہاں جگہ میں جانا ہے اور یہاں ہم نماز پر ہی فیل کھڑے ہوئے ہیں. عظیم اکثریت ہماری 5 وقتہ نماز باقاعدگی کے ساتھ وقت پر ادا نہیں کرتی. اور یہاں تو خلافت کی بات ہو رہی، جو امت کی ذمہ داری. علی وجہ البصیرت، پورے دلائل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی، مگر ہماری عظیم اکثریت ماننے کو تیار. وہ کہتے ہیں جذباتی ہو گئے مولوی، جذباتی ہو گئے لڑکے، جذباتی ہو گئے نوجوان، جذباتی ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام آج آ کر ہمیں دیکھ لیں تو پتہ نہیں کیا کہیں گے. وہ تو بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے. علماء نے روایت نقل کی ہے صحابہ کرام کے فتوے کے تعلق سے، بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے. چنانچہ اس دور کا منافق، کٹر پکا منافق، 5 نمازیں ادا کرتا تھا، مسجد میں آ کے ادا کرتا تھا. اور عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار پہلی صف میں ہوتا تھا جمعے کے دن، اور کھڑے ہو کر کہتا تھا دیکھو بھائی میں گواہی دے رہا ہوں یہ اللہ کے رسول نے. دل میں چور تھا نا، دل میں چور تھا. اس زمانے کا پکا کٹر منافق، جو قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں، کہ منافقین، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں. اس دور کے منافق 5 نمازوں میں آتے تھے، با جماعت آتے تھے، جمعے میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اپنے جھوٹے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے. اور آج مسلمان مطمئن ہے 5 ضائع کر کے میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر، کہاں چلے گی بات؟ خلافت 5.5 فٹ پر نہیں آ رہی، ابھی 6 فٹ کے وجود پر نہیں آ رہی. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں اللہ کا دین غالب ہو جائے، اور سپریم کورٹ کا جو جج جو ہے اس طرح کی بکواس نہ کرے، ہمارا بڑا دل چاہتا ہے. مگر کچھ ہماری بھی تو کوتاہیاں ہیں، کچھ ہماری بھی تو حرکتیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ شریعت آئے اس ملک کے اندر، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. لیکن خلافت کی ذمہ داری اس امت کے کاندھوں پر ہے. شاہ ولی اللہ فرما رہے، امام ماوردی فرما رہے، دیگر اسلاف نے فرمایا، جو امور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذمہ تھے، اب ان کو انجام دینا بحیثیت امت، پوری امت کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کا ادراک اور اس کی ادائیگی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو بنایا زمین میں ایک خلیفہ، فحکم بین الناس بالحق، بس آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک، صحیح صحیح، حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے. انبیاء تو اللہ کے مقرر کردہ تھے، وہ تو ٹھیک فیصلہ کرتے تھے. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں فیصلے کیسے ہو رہے ہیں. فیصلے گھر میں بھی ہوتے ہیں، بچوں کے درمیان فیصلے، جاب پر بھی ہوتے ہیں، کسی مینیجر کو 2 امپلائیز کے درمیان بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، فیصلے محلے میں بھی ہوتے ہیں، پنچایت میں بھی ہوتے ہیں، اور فیصلے عدالتوں میں بھی ہوتے ہیں. ابھی ذکر تو کر دیا، آخر میں بات کروں گا مزید انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں، کیسی بکواس انہوں نے کی ہے. معاف کیجیے گا میری سختی کو، یہ تو بہت ہلکا لفظ ہے جو میں آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں. کیا جملے کہہ دیے ان لوگوں نے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا. اور قرآن دیگر مقامات پر یہ بھی کہتا ہے، ये कौन है आज? कोई हुक्मरानों की जो है वो फेवर कर रहा है, कोई IMF की फेवर कर रहा है, कोई अमरीकियों की फेवर कर रहा है और गलत फैसले कर रहा है। कुरान सूरह निसा में कहता है तुमने आज इन लोगों के हक में गवाही दे दी, इनकी तरफ से झगड़ा कर लिया, इनके बारे में अपनी राय पेश कर दी, तुमने इनको बचा लिया, क्या अल्लाह की अदालत में तुम खड़े हो सकते हो? अल्लाह के सामने तुम इनकी हिमायत करोगे? अल्लाह के सामने तुम इनको बचाने की कोशिश करोगे? अल्लाह के सामने तुम झूठी गवाही देने की पोजीशन में होगे? माअज़ अल्लाह। सोचो अम्मा यकूनु अलैहिम वकीला, कौन इनका वकील होगा कयामत के दिन? ये सूरह निसा में तफसील कुरान हकीम ने बयान फरमाई। आगे मजीद फरमाया वला तत्तबिउल हवा, और अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना कीजिएगा। अब जब पैगंबरों से खिताब होता है तो पैगंबरों के जरिए उम्मतियों को रहनुमाई दी जाती है। दाऊद अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगंबर है, वो क्यों अपनी ख्वाहिश की पैरवी करेंगे? लेकिन लोगों को समझाया जा रहा है। और आज हम इसका मुताला करें, शायद का कयामत तक आयत तिलावत की जाएगी तो हमारे लिए भी रहनुमाई। जब फैसला करने बैठो, अदल का फैसला करना, ठीक ठीक फैसला करना, अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करना कि अगर मैंने फला के हक में फैसला दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी मराहत मुझसे छिन जाएंगी, मेरी कुर्सी चली जाएगी, मुझे बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं वो चले जाएंगे, है ना, मेरा रिटायरमेंट से पहले तिया पाचा हो जाएगा, मुझे हटा दिया जाएगा इस सीट से, बड़े पर्क्स मुझे मिलने थे, बड़े बेनिफिट्स मिलने थे आफ्टर रिटायरमेंट, बड़े मुझे बेनिफिट्स मिलने थे, ये मैं जज के बारे में कह रहा हूं, तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर मैंने फला के हक में फैसला दिया। नहीं भी, मुझे ऐसा फैसला देना चाहिए ताकि मैं अपना मफाद जो है वो सेफ कर लूं, महफूज कर लूं। ये घरों में भी हो जाता है, ये कारोबार में भी हो जाता है, ये दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में पंचायतों में भी हो जाता है, ये कभी मुल्क की सतह पर भी हो जाता है, मफाद आड़े आते हैं ना। वला तत्तबिउल हवा, अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करना, फयुज़िल्लक अन सबीलिल्लाह, तो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करना ये तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देगा, ये तुम्हें बात अल्लाह के रास्ते से दूर कर देगी। इन्नल लज़ीन यज़िल्लून अन सबीलिल्लाह, बेशक बोलो जो अल्लाह के रास्ते से हट जाते हैं, बहक जाते हैं, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए शदीद अज़ाब है, बेमा नसू यौमल हिसाब, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को झुटला दिया। ये सारी गड़बड़ जानते बूझते भी लोग क्यों करते हैं? ये बात बारहा बयान हुई मगर कुरान का मुस्तकिल मौजू, इसे बार बार बयान करता है कुरान, हम भी बार बार उसकी वजाहत करेंगे। क्या मुझे और आपको नहीं पता कि झूठ गलत है? हमें पता है गलत है। आपको मुझे नहीं पता कि खयानत करना गलत है? हम सबको पता है। क्या हमें नहीं मालूम कि सूदखोरी गलत है? सबको पता है। बच्चे बच्चे को पता है कि अल्लाह रसूल से जंग है सूदखोरी करना। क्या आपको मुझे नहीं पता कि बेपर्दगी गलत है? सबको पता है। क्या आपको मुझे नहीं पता कि नमाज फर्ज है? सबको मालूम है। फिर नमाजें भी जाया हो रही, रोजों में डंडी मारी जा रही, झूठ भी चल रहा है, खयानत भी चल रही, सूदखोरी भी चल रही है, सूद की हिमायत भी चल रही है, बेपर्दगी भी चल रही, बेहयाई, क्यों? बिमा नसू यौमल हिसाब, इससे कि उन्होंने हिसाब किताब के दिन को भुला दिया। मालूम है, यकीन नहीं, मौत का यकीन नहीं, शायद कब्र का यकीन नहीं, हशर के दिन खड़े होने का यकीन नहीं, अल्लाह के सामने खड़े होने का दिन का यकीन नहीं। यह है ज़गफलत असल में, वरना मालूमात तो है हमारे पास, लेकिन मुतलक मालूमात का होना काफी नहीं जब तक यकीन ना हो, ईमान ना हो। तो सारे फसाद की या बेअमली की बुनियादी वजह आखरत को भुला देना, फरामोश कर देना, ये मेरा आपका भी मसला है, ये ऊपर वालों का भी मसला है। नतीजा बेअमली या फसाद हमारे माशरे में आया और वाज़ेह है बिल्कुल। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला, और हमने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है उसको बेकार पैदा नहीं किया। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये उन लोगों का गुमान होगा जो काफिर हैं। कौन काफिर? जो मौत का यकीन नहीं रखते या मौत के बाद की जिंदगी का यकीन नहीं रखते, झुटलाए बैठे। बाहर उसकी एग्जाम्पल दी गई, आइज़क आइज़मिक, बहुत बड़ा साइंसदान अभी गुजरा, बड़ी रिसर्च, बड़ी किताबें, सब कुछ। उससे पूछे गए तुम्हारी मौत के बाद क्या होगा, उसने कहा कुछ भी नहीं होगा। यह है सारे इल्म का हासिल। तो कहा कि 14 सदियों पहले के जाहिल और 21वीं सदी के पढ़े लिखे साइंसदान की जहालत में कोई फर्क नहीं। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफर किया। फ़वैलुल लिल लज़ीना कफ़रू मिनन नार, बस जिन लोगों ने कुफर की रविश इख्तियार की उनके लिए आग में से तबाही है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ए अल्लाह हम सबको आग के आज़ाब से महफूज फरमा। तन्हाई में बैठ के सोचा करें, हम लोग आग के बारे में सीरियस हैं? कौन सी आग? दुनिया की आग नहीं, जहन्नम की आग। 69 गुना या 70 गुना ज्यादा शदीद तर मल्टीप्लीकेशन के साथ वो जहन्नम की आग। दुनिया की आग जलाती है, आदमी जल जाता है, मर जाता है, बहुत से बहुत। कुरान कहता है वहां की आग जलाएगी तो मरेगा नहीं, ला यमूतु फीहा वला यहया,
نہ موت ہے نہ زندگی ہے وہاں. بار بار چلائیں گے اللہ موت دے دے, جان چھوٹ جائے نہیں ملے گی موت, موت کو بھی موت دے دی جائے گی حدیث کے مطابق, موت کو بھی مینڈے کے شکل میں لا کے ذبح کر کے موت دے دی جائے گی. اور قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں ایک مرتبہ کھال جلے گی تو بار بار ان کو کھال دی جائے گی تاکہ بار بار وہ جلنے کے عذاب کو چکھتے رہیں. استغفر اللہ. تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے ہم کتنے سیریس ہیں جہنم کی آگ کے بارے میں. یہ مستقل موضوع ہے قرآن کا. اللہ کے نبی صبح کے اوقات میں جو فجر کے بعد کے اذکار ہیں سات مرتبہ دعا فرماتے ہیں اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے آگ سے بچا لیجئے. سات مرتبہ مغرب کے بعد کے اوقات میں جو اذکار ہیں ان میں آپ فرماتے ہیں اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے. ہم تو کیسے گناہگار, ہمیں معلوم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں ڈراتی ہے جہنم کی آگ. یہ 40-45 ہو جائے تو کراچی والوں کا جینا دوبر ہو جاتا ہے, 50-55 میں کیا حالت ہوگی ہماری. اور جہنم کی آگ اللہ اکبر کبیرا, نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ, اللہ اکبر کبیرا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سوچیں اس کے بارے میں. اس گرمی سے بچنے کا بڑا ہم نے اہتمام کر رکھا ہے, میں نے بھی اور آپ نے بھی. جہنم کی گرمی سے بچنے کے بارے میں میں اور آپ کتنے سنجیدہ ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کے بعد اگلی آیت اسی آیت کے تسلسل میں اللہ فرما رہے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق با مقصد ہے, جو کچھ اس کے درمیان ہے زمین و آسمان کے درمیان سب کی تخلیق با مقصد ہے. تو جب ساری کائنات کی تخلیق با مقصد ہے تو کیا تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا؟ قطعاً نہیں. قرآن کہتا ہے آگے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں؟ اچھا سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے دوسرے رقوع میں آتا ہے منافقین کا ذکر. نبی علیہ السلام کی محنت ہے زمین میں اصلاح کے لیے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. منافقین ہے اور دشمنان دین ہے, وہ روڑے اٹکاتے ہیں اللہ کے حکم کے نفاذ میں, یہ فسادی ہیں. ٹھیک ہے, آج بڑی باتیں ہوتی ہیں دہشت گردوں کے بارے میں, بالکل ٹھیک, جو ظالم ہے وہ ظالم ہے, لٹکاؤ. اور ہم کہتے ہیں دھڑلے کے ساتھ علن اعلان لٹکاؤ, ہم نے ہمیشہ کہا ہے. یہ چوری چوری چھپے دیتے کوٹری کے اندر رات کو 4 بجے, رات کو 3 بجے, رات کو 5 بجے, کیوں؟ علل اعلان لٹکاؤ, 100 چینلز پہ دکھاؤ, عبرت حاصل ہوگی قوم کو. سیدھی سی بات ہے. خیر لیکن فسادی کیا صرف یہی ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے؟ ایک ہوتی ہے معاشی دہشت گردی. اس ملک کے بڑے بڑے کرپٹ سیاست دان, فوجی اور بڑے بڑے بزنس مین, 650 کی تو لسٹ بھی آ چکی ہے نا, جو دبئی میں انویسٹ کر چکے ریسنٹلی. ابھی کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہیں. سود خوری کا دھندا, سب سے بڑے معاشی دہشت گرد, اور اس زمین پر اللہ کے سب سے بڑے باغی کون جو سود خوری کرتے ہوں. ایک ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوگا پاکستان کے اندر 2 بجے قریب, ابھی 2:15 بجے, وہ 1,00,000 روپے سے زیادہ کا مقروض پیدا ہوتا ہے. نسلیں ہماری گروی رکھی جا چکی ہیں. یہ اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت سود خوری. یہ بھی تو دہشت گرد ہیں جو پوری پوری قوم کو لوٹتے کھسوٹتے اور ان کے جسموں سے خون نکال نکال کر شرابیں بنا کر پیتے, بقول اقبال کے. ان کو بھی تو کوئی پوچھنے. یہ سب سے بڑے فسادی جو اللہ کے حکم کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالے, یہ سب سے بڑے فسادی ہیں. قرآن کی روشنی میں فرمایا کہ کیا خیال ہے ہم ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی طرح بنا دیں گے جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار, کیا متقین کو, فرما برداروں کو, اللہ سے ڈرنے والوں کو فاسقو فاجرو اور ظالموں کی طرح برابر کر دیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک باپ کی فرما بردار اولاد اور نافرمان اولاد کو ماں باپ برابر نہیں سمجھتے. ایک ملک کے باغی شہری اور فرما بردار شہری, لا ابائیڈنگ, قانون کی پاسداری کرنے والے, ان کو برابر نہیں سمجھا جاتا, تو کیا خالق کائنات اپنے باغیوں کو اور اپنے فرما برداروں کو برابر کر دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر معاشرے میں تم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. ہم کہہ دیں نماز پڑھو, ہاں اچھی بات ہے دعا کرنا, میں بھی نماز پڑھ لوں. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے یار کر لو نماز. سو تو کیا خیال ہے نمازی اور بے نمازی برابر ہوں گے؟ حرام کمانے والے حلال کمانے والے برابر ہوں گے؟ بے پردہ عورت اور پردہ کرنے والی عورت برابر ہوں گے؟ ماں باپ کا فرما بردار, ماں باپ کا نافرمان برابر ہوں گے؟ حلال کمانے والے حرام خوری کرنے والے برابر ہوں گے؟ ظلم کرنے والے اور دوسروں کی خدمت کرنے والے برابر ہو سکتے. ہم تو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں معاشرے میں اندھیر نگری لگی ہوئی, لیکن نہیں. اللہ کہتا ہے کہ نہیں, ایمان لانے والے, نیک اعمال کرنے والے اور فسادی برابر نہیں ہو سکتے, متقین اور فجار برابر نہیں ہو سکتے. اندھیر نگری تمہاری عدالتوں میں ہوگی, تمہارے قانون میں اندھیر نگری ہوگی. اللہ کی عدالت میں, اللہ کے قانون میں اندھیر نگری کا معاملہ نہیں ہے. آخری دو تین منٹ میں آپ کے سامنے رکھوں, یہ جو ہماری سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ دے دیا, برسوں کی محنت جو چلی آ رہی ہے اس ملک کے اندر. اول تو ہمارے 15-20 لاکھ آبا و اجداد نے جانے دی اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کرنے کے لیے. 1967 سے چلتا چلا آ رہا ہے پورا پروسیس, سود کے خاتمے کے لیے, سود کے خاتمے کے لیے, سود کے خاتمے کے لیے. ہر ہمارا حکمران جو بھی آتا ہے, چاہے وہ فوجی عامر ہو ظالم یا لوٹ خسوٹ کرنے والے دیگر ہمارے سیاستدان ہوں, ہر ایک نے اس کو پینڈنگ میں ڈالا, پینڈنگ میں ڈالا, پینڈنگ میں ڈالا. یہ اعتراض لگایا, وہ اعتراض لگایا, شرعی عدالت نے فیصلہ دیا 1991 میں ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس کے بعد سے کبھی نواز شریف جاتا ہے پیٹیشن لے کر, کبھی مشرف جاتا ہے, کبھی مشرف ججز کو بدلتا ہے. یہی ڈھکوسلے چل رہے ہیں اس ملک کے اندر. اور صحیح کہا تھا ڈاکٹر تنزیل الرحمان نے 1991 کے ڈیسیجن کے بعد, ہمارے حکمرانوں کی نیتیں ٹھیک نہیں. اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہوں ایک دن میں سارا معاملہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہوا میں بات نہیں, یہ پوری کاروائی تھی 67 سے لے کے 90 تک کی, 23-24 برس کی بات تھی. اور اب جو بات آئی ہے بکواس و فضول انہوں نے کی ہے. ہمارے امیر ہیں تنظیم اسلامی کے عاقف سعید صاحب, انہیں کا نام اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا, صرف عاقف لکھا ہوا ہوگا. ہم پٹیشن لے کر گئے عدالت کے اندر, ہم نے اس کی کاروائی پوری پیروی کروائی ہے. اللہ کے بندو, ہم امریکہ سے, ہم انڈیا سے جنگ کے لیے تیار بیٹھے. اگر اللہ سے جنگ ہو رہی ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ. ہم کہتے ہیں افغانستان سے انویژن نہ ہو جائے ہمارے یہاں, آ نہ جائے وہاں سے کوئی, ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوئے اور اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. ہم ساری دنیا کو جا کے منا رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, تو کیا ہوگا اس ملک کا پھر؟ اور تم بیٹھ کے کہہ دو کہ بھائی جس کو سود نہیں لینا وہ نہ لے, جس کو لینا ہے وہ لے لے, اللہ پوچھ لے گا. تو یہ منطق کہاں تک جائے گی؟ جس کو زنا کرنا ہے کر لے, اللہ پوچھ لے گا. جس کو چوری کرنی ہے چوری کر لے, اللہ پوچھ لے گا. تو ہم کہیں گے ممتاز قادری کو بھی چھوڑ دو, اللہ پوچھ لے گا. کیس ہے نا آپ کے علم میں, یاد ہے سلمان تاثیر والا واقعہ, کیوں پھنسا کے رکھا ہے؟ چھوڑ دو, اللہ پوچھ لے گا. اور اب میں چند جملے کہوں, اللہ کرے کہ جج صاحب تک بھی پہنچ جائیں. کیوں آپ نے مراد لے رکھی ہیں؟ کیوں ججز کی کرسیوں پہ بیٹھے ہو؟ کیوں عدالتیں بنا رکھی؟ بند کرو یہ ڈھکوسلے سارے, اللہ ہی کیا سارے فیصلے ہونے, تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے جج بن کر؟ عدالتیں کیوں اس ملک کے اندر موجود ہیں؟ شریعت اللہ نے دنیا میں نافذ کرنے کے لیے دی, آخرت میں نتیجہ ملے گا. شریعت کے نفاذ کے لیے دنیا میں بھیجا اور عمل کے لیے بھیجا. کیوں آپ نے گارڈز رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی آپ کو مارتا ہے تو مار دے آپ کو, اللہ پوچھ لے گا. معذرت کے ساتھ, دبئی کے شیخ کا بیٹا مرا ہے 34 برس کا, شراب اور نہ جانے کی حرکتوں کے اندر. سنا اب اس کو احساس ہوا کہ ہم نے دبئی میں شراب زنا سب حلال کر رکھا ہے تو ہم اس کو بند کر دیں, بڑا مسئلہ ہو گیا, ہمارا بیٹا مر گیا. تو میں عرض کروں بڑی جرت کے ساتھ, کوئی آپ کے بیٹے کو اغوا کر کے مار دے تو مار دے, اللہ پوچھ لے گا. پھر یہ لگے گی دل پر جا کر, سیدھی سی بات ہے, یہ جملے دو لگیں گے دل پر جا کر. تو اللہ کے بندو, تم اپنے لیے ایک معیار رکھو اور اللہ کے لیے دوسرا معیار رکھو. اللہ پوچھ لے گا, وہ اللہ زمین پر کہتا ہے, شریعت اللہ نے زمین کے لیے دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله. ایمان والو ڈرو اللہ سے, اور جو ربا میں سے رہ گیا چھوڑ دو اسے, اگر تم ایمان والے ہو. اللہ اکبر. ایمان شروع میں, ایمان آخر میں. اس آیت میں البقرہ آیت 278, ایمان ہوگا تو سود نہیں ہوگا, اور سود ہوگا تو ایمان نہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ رَسُولِهِ. اور باز نہیں آتے تو اب تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. یہ اللہ نے سزا کسی اور حکم پر, کسی اور گناہ پر بیان نہیں فرمائی, جو سود خوری پر. یہ ہلکا معاملہ نہیں. وہ لگے گا آپ کو کہ آج بڑی جذباتی تقریر مولوی صاحب نے کر دی ہے, یہاں 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 آ کر بھی اگر ہمارے جذبات نہیں تو پھر کہاں نکلیں گے؟ مجھے بتائیے. ناموس رسالت بھی ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے, ناموس الہی بھی ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ کی حدود پامال ہو رہی, اللہ کی حدود ٹوٹ رہی, اللہ کی حدود کے بارے میں مذاق ہو رہے, اور اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت کی جا رہی, اور ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو, اور کسی کو تو کہ جذباتی ہے. تو پر اپنے ایمان کا جائزہ لیں, کس کو جذباتی کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے,
ہماری فوج کے سپہ سالار کو، اگر وہ واقعی مخلص ہے پاکستان سے اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی اچھا معاملہ ہو جائے، اللہ رسول سے جنگ بن کرواؤ. اللہ رسول سے جنگ نہیں بن کرواؤ گے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. اب وہ حکمران ہو، وہ فوج ہو، وہ ججز ہو، سیاست دان کوئی بھی ہو، مجھے حیرت ہوتی ہے جو دین کے نام پر سیاست کرتے ہیں وہ دنیا کے اس فرسودہ جمہوری نظام کو بچانے کے لیے تو متحرک نظر آتے ہیں. اللہ کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، رسول کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا اس ملک کے اندر. کیا میں عرض کروں اپنا درد دل آپ کے سامنے؟ اللہ کا دین سوتیلا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو. اللہ کی شریعت، اللہ کی حدود، کوئی وقعت، کوئی اہمیت نہیں. باقی اپنے فرسودہ نظاموں کو بچانے کے لیے، اپنے لیڈروں کی شان میں ہم سب کچھ کرنے کو تیار، اللہ اور رسول سے جنگ ہو رہی، اس کے بارے میں ہم کچھ اپنے جذبات کے لیے تیار نہیں، کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں، تو سوال ہے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.